حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مضمون گناہ سے نجات کیوں کر مل سکتی ہے، رسالہ ریویو آف ریلیجنز اردو کے پہلے شمارہ جنوری 1902 میں حضور کے نام کے بغیر شائع ہوا تھا۔ طرز تحریر اور مضمون کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت ہے کہ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی تحریر فرمودہ ہے۔ ریویو آف ریلیجنز انگریزی کے پہلے شمارہ، جس کی اشاعت 2 جنوری 1902 کو ہوئی تھی، میں بھی یہ مضمون شامل ہے۔ اس رسالہ کی اشاعت کے 4 دن کے بعد ایڈیٹر صاحب الحکم نے اپنے اخبار کی 24 جنوری 1902 کی اشاعت میں رسالہ ریویو کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ میگزین کے مضامین کے متعلق کہ وہ کیسے ہیں، ہمیں بغیر اس کے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس رسالہ میں شائع ہونے والے مضامین کی مکمل فہرست دی ہے، جس میں 3rd نمبر پر اس مضمون کا ذکر ہے، اور پھر لکھا ہے کہ مندرجہ بالا مضامین جو سب کے سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلم سے نکلے ہیں، لیے ہوئے پہلا رسالہ شائع ہوا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ مضمون پیش کرتے ہیں۔ مضمون کا عنوان، جیسا کہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، یہ ہے کہ گناہ سے نجات کیوں کر مل سکتی ہے۔ تحریر فرمایا ہے، اس رسالہ میں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ دنیا کو دکھائیں کہ جس قدر ہمارا یہ زمانہ اپنی جسمانی حالت کے روح سے ترقی کر گیا ہے، اسی قدر اپنی روحانی حالت کے روح سے تنازل میں ہے۔ یہاں تک کہ روحوں میں یہ برداشت ہی نہیں رہی کہ وہ پاک سچائیوں کو چھو بھی سکیں، بلکہ انسانوں پر ایک غور کی نظر ڈالنے سے ثابت ہوتا رہا ہے کہ مخفی طور پر ایک بھاری کشش ان کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، اور وہ دم بدم ایک گڑھے کی طرف حرکت کر رہے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں اسفل السافلین کہہ سکتے ہیں۔ اور استعدادوں پر ایک ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی خوبصورتی کی نہایت تعریف کر رہے ہیں جو روحانیت کی نظر سے سخت مکروہ اور بدشکل ہیں۔ ہر ایک کانشنس محسوس کر رہا ہے کہ ایک کشش ان کو نیچے کی طرف لے جا رہی ہے، اور انہی کششوں کے برباد کن اثروں سے ایک عالم تباہ ہو گیا ہے۔ پاک سچائیوں کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھا جاتا ہے، اور سچ مچ روبہ خدا ہو جانے کو ایک حماقت سمجھا جاتا ہے۔ تمام نفوس جو زمین پر ہیں یکلخت دنیا پر سرنگون نظر آتے ہیں، گویا ایک پنہانی قوت جاذبہ سے معذور اور مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے لکھائے ہیں، جو دنیا کا تمام کاروبار کششوں پر ہی چلتا ہے۔ جس پہلو میں یقین کی قوت زیادہ ہے، وہ اس دوسرے پہلو کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور چونکہ یہ فلاسفی نہایت ہی صحیح ہے کہ ایک کشش کو صرف وہ کشش روک سکتی ہے جو اس کی نسبت بہت زبردست اور طاقتور ہو، اس لیے یہ دنیا جو اس سفلی کشش سے متاثر ہو کر نیچے کی طرف کھینچی جا رہی ہے، اس کا اوپر کی طرف رخ کرنا بالکل جائے نا امیدی ہے۔ جب تک کہ ایک ایسی مخالف اور زبردست کشش آسمان سے پیدا نہ ہو جو مخالف پہلو کے یقین کو بڑھا دے، یعنی جیسا کہ ایک یقینی نظر سے نفسانی بدعملیوں میں فوائد اور لذات محسوس ہو رہے ہیں، ان سے بڑھ کر رحمانی حکموں میں فوائد دکھائی دیں، اور یقین کی نظر سے بدی کا ارتکاب مرنے کے برابر مشہود ہو جو دل کو پکڑ لے، اور یہ یقین کی روشنی آسمان سے اس آفتاب کے ذریعے سے آتی ہے جو امام وقت ہوتا ہے، اس لیے اس امام کا شناخت نہ کرنا جاہلیت کی موت مرنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں اس آفتاب سے روشنی حاصل کرنا نہیں چاہتا، وہ خدا کے مستمرہ قانون کو توڑنا چاہتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آفتاب کے بغیر آنکھیں دیکھ سکیں؟ گو کہ آنکھوں میں بھی ایک نور ہے مگر آفتاب کا محتاج۔ آفتاب حقیقی نور ہے جو آسمان سے آتا اور زمین کو روشن کرتا ہے، اور آنکھیں بغیر اس کے اندھی ہیں، اور جس شخص کو اس آسمانی نور کے ذریعے سے یقین پیدا ہوگا، اس کو نیکی کی طرف ایک کشش پیدا ہوگی، اور اس آسمانی کشش اور زمینی کشش میں لڑائی ہونا ایک طبی امر ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک کشش نیکی کی طرف کھینچے گی اور ایک بدی کی طرف، اور ایک مشرق کی طرف دھکا دے گی اور ایک مغرب کی طرف، اور دونوں کا باہم ٹکرانا اس وقت سخت خطرناک ہوگا جبکہ دونوں میں انتہائی درجہ کی کششیں موجود ہوں گی، جن کا دنیا کی انتہائی ترقیات پر موجود نہ ہونا ایک لازمی امر ہے۔ بس جب تم دیکھو کہ زمین نے انتہائی درجہ پر ترقی کر لی ہے، تو سمجھ لو کہ یہی دن آسمانی ترقی کے بھی ہیں، اور یقین کر لو کہ آسمان پر بھی ایک روحانی تیاری ہے، اور وہاں بھی ایک کشش پیدا ہو گئی ہے جو زمینی کشش سے لڑنا چاہتی ہے۔ بس ایسے دن سخت خوفناک ہیں جبکہ زمین غفلت اور برائی میں انتہائی درجہ پر ترقی کر جائے، کیونکہ روحانی لڑائی کے لیے وہی وعدہ کے دن ہیں جن کو نبیوں نے طرح طرح کے استعارات میں بیان کیا ہے، اور بعض نے اس مثال میں اس کو پیش کیا ہے کہ یہ آسمانی فرشتوں اور زمینی شیطانوں کی ایک آخری لڑائی ہے جس پر اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور بعض نے اپنی جہالت اور نادانی سے اس لڑائی کو ایک جسمانی لڑائی سمجھ لیا ہے جو تلوار اور بندوق سے ہوتی ہے، مگر وہ لوگ غلطی پر ہیں اور اپنی سفلی عقل اور حماقت سے روحانی جنگ کو جسمانی جنگ کی طرف کھینچ کر لے گئے ہیں۔ غرض ان دنوں زمین کی تاریکی اور آسمان کے نور کا ایک انتہائی جنگ ہے، آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام خدا کے مقدس نبی اس جنگ کی طرف اشارات کرتے آئے ہیں، اور اس جنگ کے سپہ سالاروں کے دو مختلف نام رکھے گئے ہیں، ایک سچائیوں کو چھپانے والا اور دوسرا سچائیوں کو ظاہر کرنے والا، یا دوسرے لفظوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آسمان سے نورانی فرشتوں کے ساتھ اترنے والا اور میکائل کا مظہر، اور ایک زمین سے تمام شیطانی تاریکیوں کو لے کر ظاہر ہونے والا اور ابلیس کا مظہر۔ اب جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمینی لشکر خوب تیار ہے اور وہ خوب مسلح ہو کر کھڑے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، بلکہ بہت کچھ کر بھی چکے ہیں، تو تباً یہ نیک خواہش پیدا ہوتی ہے اور فراست صحیحہ گواہی دیتی ہے کہ آسمانی گورنمنٹ بھی ان تیاریوں سے غافل نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ کی کچھ ایسی عادت ہے کہ وہ ظاہری شور و غوغا کو پسند نہیں کرتی، اور وہ بہت کچھ کاروائیاں اندر ہی اندر کر لیتی ہے اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تب آسمان پر ایک نشان ظاہر ہوتا ہے اور زمین پر ایک منار روشن اور نہایت سپید، اور وہ آسمانی روشنی مینار پر گرتی ہے اور پھر وہ منار تمام دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یہ مختصر فقرہ تشریح کا محتاج ہے، اور تشریح یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا روحانی سلسلہ اگرچہ جسمانی سلسلہ کے بالکل مطابق ہے، لیکن بعض امور میں اس میں وہ خواص عجیبیاں پائے جاتے ہیں کہ جو جسمانی سلسلے میں کھلے کھلے طور سے نظر نہیں آ سکتے۔ چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ جب سفلی کشش اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے تو گو وہ کشش آسمانی کشش سے بالکل مخالف ہے، تاہم آسمانی کشش اس کشش کے طبی تقاضا سے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ امر معقول ہے کہ ان کششوں کے انتہائی درجہ کے زوروں کے وقت، جو دنیا کا آخری زمانہ ہے، ان دونوں میں لڑائی ہونا چاہیے تھی، کیونکہ اقبال کا تقاضا ہے کہ فریق مخالف کو فنا کرے۔ بس جس موقع اور محل میں فریقین برابر درجہ کا اقبال اور شوکت رکھیں گے، ایسے دو فریق بغیر لڑائی کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہر ایک خدا کے نبیوں کی کتابوں میں پیش گوئی کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ ایسا ہی عقل بھی اس کو ضروری سمجھتی ہے، کیونکہ جب دو مخالف اور پرزور کششوں میں باہم ٹکر لگے تو ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو فنا کر دے یا دونوں فنا ہو جائیں، اور اس لڑائی کے بارے میں نبیوں کی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام سے پورا 1000 برس گزرا، جس میں نبیوں کی پیش گوئی کے مطابق شیطان قید کیا گیا تھا، تو سفلی کشش نے زمین پر اپنا رنگ جمانا شروع کیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جبکہ اسلام اپنے پاک اصولوں کے لحاظ سے تنزل کی حالت کی طرف مائل ہو گیا تھا، اور اس کی روحانی ترقیاں رک گئی تھیں، اور اس کی ظاہری فتوحات کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا، اور وہ شیطان کے قید ہونے کے دنوں میں پیدا ہوا، اور ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ تمام نبیوں نے یوحنا فقیہ تک گواہی دی ہے، اور شیطان کے چھوٹنے پر 1000 عیسوی کے بعد اس کا تنزل شروع ہو گیا اور وہ آگے بڑھنے سے رک گیا۔ تب سے شیطانی کاروائیاں رنگا رنگ کے پیرایوں میں شروع ہوئیں، اور زمین پر یہ پودا بڑھتا گیا، اور اس کی شاخیں کچھ تو مشرق کی طرف پھیل گئیں، اور کچھ مغرب کی انتہائی آبادیوں تک جا نکلیں، اور کچھ جنوب کی طرف اور کچھ شمال کی طرف متوجہ ہوئیں، جیسا کہ شیطان کے قید رکھنے کا زمانہ 1000 برس تھا، جس پر واقعات خارجیہ نے گواہی دی ہے۔ ایسا ہی نبیوں کی پیشین گوئیوں کے روح سے شیطان کے چھوٹنے کا زمانہ بھی 1000 برس ہی تھا، جو ہجرت کی 14ویں صدی کے سر پر پورا ہو جاتا ہے، مگر یہ 1000 برس خدائی حساب کے روح سے ہے، یعنی چاند کے حساب سے، اور خدا کی طرف سے یہودیوں اور مسلمانوں کو پیش گوئیوں کے وقتوں کی شناخت کرنے کے لیے یہی حساب سکھایا گیا ہے، اور سورج کے دنوں کے روح سے حساب کرنا انسانوں کی بدعت ہے، جو پاک نوشتوں کے منشا کے خلاف ہے۔ غرض اس حساب کے روح سے شیطان کی مہلت کے آخری دن یہی ہیں جن میں ہم ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ گزر بھی چکے، کیونکہ ہجری صدی جس کے سر پر ہزار برس شیطان کے چھوٹنے کا پورا ہو گیا، اس کو 19 برس گزر چکے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ اس سے آزادی اور حکومت چھین لی جاوے۔ ناچار دونوں کششوں کی لڑائی ہوگی جو ابتدا سے مقدر تھی، اور ممکن نہیں ہے کہ خدا کا کلام غلط ہو۔ اور ان دونوں پر ایک دوسرے کی شہادت یہ بھی ہے کہ دنیا کی ابتدا سے، یعنی آدم کے ظہور سے آج تک، چھٹا ہزار بھی گزر گیا جس میں آدم ثانی پیدا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ چھٹا دن آدم کی پیدائش کا دن ہے، اور خدا کی پاک کتابوں کے روح سے ایک ہزار برس ایسا ہے جیسا کہ ایک دن۔ تو یہ امر خدا کے پاک وعدوں کے روح سے ماننا پڑتا ہے کہ وہ آدم پیدا ہو گیا، گو وہ بھی کامل طور پر شناخت نہیں کیا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اس آدم کا مقام جو خدا کے ہاتھ سے تجویز کیا گیا، وہ شرقی ہے نہ غربی، کیونکہ توریت باب 2:8 سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آدم کو ایک باغ میں شرقی طرف جگہ دی گئی تھی۔ پس ضرور ہے کہ یہ آدم بھی مشرقی ملک میں ہی ظاہر ہو، تا اول اور آخر کی مماثلت مکانی قائم رہے، اور اس اعتراف سے جیسا کہ مسلمانوں کو چارہ نہیں، ویسا ہی عیسائیوں کو بھی کوئی گریز کی جگہ نہیں، بشرطے کہ دہریت کی رگ مانے نہ ہو۔ پس اصل حقیقت کے سمجھنے کے لیے کچھ مشکلات باقی نہیں رہیں، اور یہ مسئلہ نہایت صاف ہے کہ یہ زمانہ نور اور ظلمت کی لڑائی کا زمانہ ہے، اور ظلمت نے انتہا تک اپنا کام کر لیا ہے، اور یہ امیدیں نہیں کی جا سکتی کہ بغیر نزول آسمانی نور کے اس ظلمت پر کوئی فتح یاب ہو سکے۔ اور اس بات میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ ظلمت اپنے پورے زوروں میں ہے، اور راست بازی کا نیم مردہ چراغ فرا ہونے کے قریب ہے، اور رسمی عقیدے اور رسمی علم اور رسمی نمازیں اس روشنی کو بحال نہیں کر سکتی جو گم ہو چکی ہے۔ کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ظلمت ظلمت کو دور کر سکتی ہے؟ کسی طرح ممکن نہیں۔ اب تو ایک جدید مینار کی ضرورت ہے جو زمین پر تیار ہو، جو سفلی آبادیوں سے امتیاز کے ساتھ اونچا ہو، تا آسمانی روشنی اس پر نازل ہو اور سماوی چراغ اس پر رکھا جاوے، اور پھر تمام دنیا اس روشنی سے منور ہو جاوے۔ کیونکہ اگر چراغ اونچے مقام پر نہ رکھا جائے تو کیوں کر اس کی روشنی دور دور تک پھیل سکے؟ اب آپ کو یہ سمجھنا باقی ہے کہ مینار کیا چیز ہے۔ بس یاد رہے کہ مینار اس نفس مقدس سے متحر اور بلند ہمت کا نام ہے جو انسان کامل کو ملتا ہے، جو آسمانی نور پانے کا مستحق، جیسا کہ مینار کے معنی میں یہ مطلب داخل ہے۔ اور مینار کی بلندی سے مراد اس انسان کی بلند ہمتی، اور مینار کی مضبوطی سے مراد اس انسان کی استقامت ہے جو طرح طرح کے امتحانوں کے وقت وہ دکھلاتا ہے، اور اس کی سفیدی و بریت ہے جو انجام کار ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو لیتا ہے، یعنی جب اس کی علو ہمت اور کمال استقامت اور کمال صبر اور استقلال اور دلائل کے ساتھ اس کی بریت ایک چمکتے ہوئے مینار کی طرح کھل جاتی ہے، تب اس کی جلالی آمد کا وقت آ جاتا ہے۔ اور پہلی آمد جو ابتلاؤں کے ساتھ ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تب وہ روحانیت خدائی جلال سے رنگین ہو کر اس وجود پر اترتی ہے جو مینار کی صورت پر کھڑا ہے، تب بیزن ہی تعالی خدائی تاثیریں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ آمد ثانی میں ہوتا ہے، اور مسیح موعود کی خاص طور کی آمد اسی حقیقت کی کامل تصویر ہے۔ اور مسلمانوں میں جو یہ روایتیں ہیں کہ مسیح موعود مینار کے پاس اترے گا، اترنے سے مراد ایک جلالی ظہور کی آمد ہے جو خدائی رنگ اپنے ساتھ رکھتی ہے، یہ نہیں کہ وہ پہلے اس سے زمین پر موجود نہ تھا، مگر ضرور ہے کہ آسمان اسے لیے رہے جب تک کہ وہ وقت نہ آوے جو خدا نے مقرر کر دیا ہے۔